گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے, اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارا موضوع ہے اسلام کے بنیادی عقائد, یعنی بنیادی طور پر جو معلومات کسی بھی مسلمان کو ہونا چاہیے, وہ کسی بھی حیثیت سے ہوں, فرد ہوں, واجب ہوں. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اس سے متعلق بھی سوالات شامل کیے جاتے ہیں. تو ابتداء مفتی صاحب سے ہم کچھ عقائد سے متعلق سوالات کریں گے, معلومات حاصل کریں گے. حضور عرش و کرسی, یہ لفظ ہم سنتے ہیں, یہ کیا ہے, کس کو کہتے ہیں عرش و کرسی؟ تو ہم جس کرسی پر بیٹھے ہیں, یہ کرسی اس کو کہا جاتا ہے. جب ہم عقائد کے حوالے سے لفظ عرش و کرسی کا استعمال سنتے ہیں, اس سے کیا مراد ہوتی ہے, کہاں پر واقع ہے, کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے. اس آیت مبارکہ میں اور بھی کئی آیت مبارکہ میں عرش الہی کا تذکرہ ہے. اسی طرح سایہ عرش کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے احادیث طیبہ کے اندر, کہ بعض وہ افراد ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا, انہیں عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی جگہ عطا فرمائے گا. اسی طرح کرسی کے بارے میں آتا ہے, آیت الکرسی جو پڑھی جاتی ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, تو اس کا نام ہی آیت الکرسی ہے کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں. اولاً تو عرش کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش تمام آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام سے بڑا ہے. اچھا. اور اس میں یاقوت کے پائے ہیں. اس وقت تو 4 فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں, اور قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے. صحیح. جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ہے, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے. ان فرشتوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاؤں سے زانوں تک کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگا.
اتنی یعنی جسامت,
جی اتنے بڑے تو وہ فرشتے ہیں. تو اندازہ کریں کہ عرش الہی خود کتنا بڑا ہوگا.
آٹھ فرشتے
اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ کے اندر یا علماء نے, اہل شرع نے احادیث طیبہ سے کرسی کی کوئی خاص صورت تو بیان نہیں فرمائی, لیکن قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ اس کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک, یعنی ان تمام سے بڑی ہے.
اب علماء نے فرمایا کہ آسمان کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آفتاب یعنی سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان میں ہے. فرمایا کہ چوتھے آسمان میں جس میں سورج ہے اس آسمان کا نصف قطر 9,30,00,000 میل ہے اور پانچواں آسمان اس سے بڑا ہے. اور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ پانچویں آسمان کا ایک پرزہ جسے تدویر کہتے ہیں وہ چوتھے آسمان سے بڑا ہے. ایک اس کا چھوٹا پرزہ وہ چوتھے آسمان سے بھی بڑا ہے. تو خود اس آسمان کی وسعت کا عالم کیا ہو؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرش و کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور کرسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے. تو اس کا اندازہ کہ وہ کس قدر بڑی ہوگی علماء نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب چوتھے آسمان کا یہ عالم ہے تو اسے اس چیز سے بیان کر دیا کہ پانچویں آسمان کا ایک چھوٹا سا پرزہ جسے تدویر کہتے ہیں وہ چوتھے آسمان سے بڑا ہے.
ٹھیک.
اور فرمایا کہ پھر پانچواں آسمان جو ہے وہ چوتھے سے بڑا اور چھٹا آسمان پانچویں سے بھی جو ہے وہ بڑا.
ٹھیک ہے.
اور پھر ساتواں چھٹے سے بھی بڑا اور ان تمام سے اور زمینوں سے ساتوں زمین ساتوں آسمان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے کہ وہ تمام زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے.
تو یہ کرسی کی وجہ سے جسم کا عقیدہ تو نہیں بنتا بھی جسم بھی ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ آسمان پہ رہتا ہے تو ایسا نہیں.
ٹھیک ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر. تو پتہ چلا کہ زمین و آسمان تو بعد میں پیدا ہوئے, اللہ تو پہلے سے. اگر یہ مانا جائے کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے معاذ اللہ, تو پھر جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا؟ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت مکان سے پاک ہے, سمتوں سے پاک ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ہم محتاج ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم اس سیٹ کے دائرے کے اندر فیضان مدینہ کے ایک جو ہے وہ حدود کے اندر ہیں. تو یہ جگہ جو ہے وہ ثابت ہے, ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں. ہم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی جگہ جائیں کہ ہم جگہ سے پاک ہو جائیں.
کوئی نہ کوئی تو جگہ ہوگی,
کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی, کوئی سمت ہوگی,
کوئی زمانہ ہوگا,
کوئی زمانہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے.
بے شک.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو تذکرہ کیا اور یہ چیزیں جو بنائیں یہ لوگوں کو, یعنی جیسے آسمان کا تذکرہ ہوا, تو چونکہ دنیا میں تو کسی شخص کی کسی نہ کسی چیز پہ ملکیت ہے. بعض ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی.
ٹھیک ہے.
لیکن آسمان پر کسی کی حکومت نہیں رہی.
صحیح.
تو آسمان کی طرف خاص طور پر تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات باور ہو جائے. حقیقتاً تو زمین کا مالک بھی اللہ ہی ہے, لیکن زمین میں مجازی ملکیتیں دوسروں کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کبھی کوئی کسی جگہ کا بادشاہ بن جاتا ہے, کوئی کسی کا حکمران بن جاتا ہے, لیکن آسمان کی طرف کسی کا ذہن آج تک نہیں گیا کہ جناب اس کا بھی کوئی حکمران اور ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف اپنی نسبت کر کے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو آسمان کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں.
ٹھیک ہے.
اور نہ صرف آسمان کا بلکہ یہ دیکھو کہ آسمان سے بھی جو بڑا ہے, زمین و آسمان سے بھی بڑی جو چیزیں ہیں, کرسی ہے اور عرش الہی ہے, اس کا خالق و مالک بھی میں ہی ہوں. تو میرے سامنے ہی جھکو اور میری ہی عبادت کر.
اچھا, ایک اور لفظ بولا جاتا ہے دنیا. دنیا کا مالک, اور دنیا کے حوالے سے بہت سارے ہم حکم لگا دیتے ہیں. دنیا سے کیا مراد ہے؟ یہ زمین مراد ہوتی ہے جب عقائد میں اس کی بات کرتے ہیں, یا پھر کائنات کی اور بھی چیزیں دنیا کہلاتی ہیں؟
دیکھیں, ایک تو ہے عالم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ حادث ہے کہ بعد میں پیدا ہوئی ہے.
ٹھیک ہے.
اس اعتبار سے تو یہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں عالم.
ٹھیک
ہے. ماں سو اللہ جو ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کچھ بعد میں پیدا ہوا, حتیٰ کہ عرش و کرسی بھی تمام چیز.
ٹھیک ہے.
فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہے وہ قدیم ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں, ساری حادث.
ٹھیک ہے.
ہاں, اب یہ کہ دنیا کا اطلاق, کیا فقط زمین کو دنیا کہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین یہ دنیا ہے.
صحیح صحیح.
تو آسمان بھی دنیا میں ہی شامل ہے. ہاں, علماء نے فرمایا کہ جو آسمانوں سے ورا ہے, آسمانوں کے بعد ہے, سدرۃ المنتہیٰ ہے, عرش ہے, کرسی ہے, یہ دار آخرت کی چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے.
آسمان و زمین کو فنا ہو جائے گا قیامت کے دن. جو دار آخرت کی چیزیں ہیں, کل قیامت کی چیزیں ہیں, عرش و کرسی ہیں, انہیں فنا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اگرچہ یہ پیدا ہوئی ہیں, اللہ نے انہیں پیدا کیا, اس اعتبار سے یہ حادث ہیں, لیکن فنا ہونے کے اعتبار سے کہ یہ فنا نہیں ہوں گی بلکہ یہ اسی طرح موجود رہیں گی کل قیامت کے دن.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, انشاءاللہ ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی پہلی کال سنائیے.
میں عبدالرؤف عطاری جرمنی کے شہر فرینکفورٹ سے. قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کا عرش پر استواء فرمانا, اس سے کیا مراد ہے؟
علی العرش استواء, جی کیا مراد ہے؟ کئی اس کو سمجھا بھی دیں.
جی کئی آیات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ استواء علی العرش, کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استواء فرمایا.
ٹھیک ہے,
یہ ان آیات میں سے ہے جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں, کہ جن پر ہمارا ایمان اور یقین تو ہے, معنی تک ہماری رسائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقلیں جو ہے وہ ناقص ہیں. لیکن پھر بھی علماء نے اس کے کچھ جو ہے وہ ایسے معنی بیان فرمائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے وسوسہ اور شبہات جو ہے وہ دور کیے جا سکے. اب لفظ استوا کا جو حقیقی معنی, اچھا اسی لیے دیکھیں ترجمہ جب کیا جاتا ہے اس کا تو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے استوا فرمایا عرش پر جیسا کہ اس کی شان کے لائق.
ٹھیک ہے,
جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ویسا اس نے استوا فرمایا. اب یہ جملہ سب سے بہتر ہے کہ
استوا معنی بیٹھنا, کیا کہیں گے
استوا کے جو لغوی معنی کے اعتبار سے کریں تو ایک معنی یہ ہے جو آپ نے بیان کیا, کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا.
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ معنی فرمایا کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا.
اچھا,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ دونوں معنی جو ہے وہ درست نہیں.
صحیح,
اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے بھی پاک ہے.
ٹھیک ہے,
اور بلندی اس معاملے میں کہ فاصلہ ہو کسی چیز سے, اس سے بھی اللہ پاک ہے کہ یہ جسم کی خصوصیات ہیں.
ٹھیک ہے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. البتہ علماء نے پھر اس کے چند معنی جو ہے وہ ارشاد فرمائے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ استوا کے چار معنی علماء نے بیان کیے. نمبر ایک, استوا یہاں پر قہر و غلبہ کے معنی میں, کہ عرش پر, کیونکہ عرش تمام مخلوق سے بڑا ہے تو اللہ نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ دیکھو جو سب مخلوقوں سے بڑا ہے میں اس پر بھی غالب ہوں اور میں اس پر بھی قاہر ہوں, میں نے اس کو بھی پیدا کیا ہے, میرا اس پر بھی غلبہ ہے. جب اس پر غلبہ ہے تو اس سے نیچلی تمام مخلوقات پہ بدرجہ اولا جو ہے وہ غلبہ الہی ہے. دوسرا جو ہے وہ معنی ارشاد فرمایا کہ قصد و ارادہ. استوا کا معنی قصد اور ارادہ. فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کی تخلیق کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا, کہ عرش الہی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. تیسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے, اس کا معنی ہے فراغی اور تمامی کار, یعنی اس کی کسی معاملے کا کمپلیٹ کر دینا. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلوق جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کی جو سب سے بڑا جو اس میں جو مخلوق ہے وہ عرش الہی ہے, تو اس پر تخلیق کو مکمل فرما دیا. صحیح, کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر جو ہے وہ اپنی تخلیق کو مکمل فرما دیا, کہ عرش تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ایسی چیز جو ہے وہ سب سے بڑی وہ چیز مخلوق فرمائی پیدا فرمائی وہ عرش الہی ہے جسم کے اعتبار سے جو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے. اور چوتھا معنی ارشاد فرمایا کہ علو یعنی بلندی. اللہ تبارک و تعالی کی صفت بھی ہے جو ہے وہ علو, لیکن یہاں پر علو یعنی بلندی مکان کے اعتبار سے نہیں بلکہ شان کے اعتبار سے, کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نام مبارک ہے اسماء صفاتیہ میں وہ علی بھی ہے, کہ وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ علو والا ہے, بلندی والا ہے, عظمت والا ہے. تو اس اعتبار سے گویا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ علو ملکیت کے اعتبار سے اور بادشاہت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے کی بادشاہت اور اس کی جو سلطنت ہے وہ عرش الہی پر بھی ہے. تو یہ چار معنی بیان فرمائے, لیکن یہ بھی حقیقی معنی یعنی یہی معنی مراد ہوں یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں, جن کے درمیان یہ راز و نیاز کی جو ہے وہ باتیں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو بتایا انہیں جو ہے وہ معلوم ہوئی. تو یہ اس لیے علماء نے بیان فرمائے, تعویلی معنی ارشاد فرمائے, تاکہ اگر کسی کے ذہن میں وسوسہ وغیرہ آئے تو وہ دور ہو جائے, ورنہ جو اصل اس بارے میں عقیدہ اس طرح کی آیات کے بارے میں, اور بھی کئی آیات ہیں جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے جو ہے وہ ہاتھوں پر, اللہ ہاتھ سے پاک ہے, تو ان میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے الفاظ پر معنی پر اگرچہ ہمیں معلوم نہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو ہے حق ہے اور سچ.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور قرآن پاک کو قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ ہی اس کو سمجھنا چاہیے, الحمدللہ عز و جل آسان انداز کے اندر تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر صراط الجنان الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے, متوسط ہے, نہ بہت زیادہ تفصیلی ہے نہ بہت زیادہ مختصر ہے, اور جو ضروری باتیں ضروری مسائل جو درپیش ہوتے ہیں الحمدللہ اس تفسیر کا حصہ ہیں. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین سے التجا ہے کہ اس تفسیر قرآن پاک کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ تفسیر پاک موجود ہے, اور اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن اس میں بھی جو بک کا فولڈر ہے الحمدللہ اس میں بھی یہ تفسیر قرآن موجود ہے, تفسیر صراط الجنان. اور اگر آپ مختصراً پڑھنا چاہیں تو تفسیر خزائن العرفان جو کہ کنز الایمان کے حاشیے پر موجود ہے وہ بھی دستیاب ہے, آپ اس کو بھی اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, جی سنائیے.
محمد رضوان اتاری اسپین بارسلونا سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, تقدیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟
جی اسپین سے سوال کیا گیا تقدیر کے حوالے سے. جی ارشاد فرمائیے.
تقدیر یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تقدیروں کو لکھ دیا ہے. کہاں لکھ دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ دیا.
ٹھیک ہے.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے, اور اسی کے پاس ام الکتاب. یہاں پر ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ بھی علماء نے بیان فرمایا. تقدیر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, وہ تقدیر کہ جس کا معلق ہونا یعنی کسی شرط کے اوپر کسی بات کے اوپر اس کا کنڈیشنل ہونا کہ یہ پائی جائے گی تو یہ ہوگا, یہ نہیں پائی جائے گی تو یہ نہیں ہوگا, اس طرح کا معلق ہونا فرشتوں کے صحائف میں ہی جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا.
مینز ان کی جو بکس
ہیں, اس میں جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا رجسٹرز میں. اب جیسے جو رزق والا فرشتہ ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ فلاں نیک کام کرے گا تو اس کا یہ رزق کتنا بڑھا دیا جائے گا,
فرشتوں
کے پاس لکھا ہوا, یا اس کے لیے دعا کی جائے گی تو اس کی یہ چیز بڑھا دی جائے گی, یا یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی, اس طرح کی. تو یہ صحف ملائکہ میں ہی, ملائکہ کے صحیفوں میں ہی لکھا ہوا ہے. اور دوسری وہ قسم ہے, اچھا یہ پہلی قسم کو جو ہے وہ تقدیر معلق کہتے ہیں. دوسری وہ قسم ہے کہ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر نہیں لکھا ہوا, فرشتوں کے صحیفوں میں تو نہیں لکھا ہوا, وہاں سمپل یہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی فلاں شخص کا یہ یہ ہوگا اس کے ساتھ.
ٹھیک ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالی کے علم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا, یہ کرے گا تو یہ,
اللہ جانتا ہے,
اللہ جانتا ہے, فرشتے جو ہے وہ
ان کے صحف میں نہیں لکھا ہوا,
ان کے صحیفوں میں نہیں لکھا ہوا. یہ بظاہر فرشتوں کے اعتبار سے کہ ان کے صحیفوں میں اس کی کوئی تعلیق نہیں لکھی ہوئی, بظاہر جو ہے یہ وہ تقدیر ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوتی, لیکن یہ وہ تقدیر ہے جو کہ شبیبہ مبرم کہلاتی ہے. قضا, قضا مطلب تقدیر عربی میں, اور شبیبہ مبرم یعنی مبرم کے مشابہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ اس میں تبدیلی نظر نہیں آتی, لیکن علم الہی میں تبدیلی ہے. اب اس کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم, کہ دعا جو ہے وہ تقدیر مبرم کو بھی جو ہے وہ ٹال دیتی ہے.
ٹھیک ہے.
یہاں پر وہ یہ والی شبیبہ مبرم جو دو نمبر مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ تقدیر ٹال دی جاتی ہے, اس کے لیے اور کوئی اور صورت جو ہے وہ سامنے آ جاتا.
صحیح.
اور تیسری جو کہ سب سے بڑی قسم ہے تقدیر کی, وہ ہے جو علم الہی میں ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تعلیق جو ہے وہ نہیں ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تینوں ہی علم الہی میں ہے, لیکن پہلے والے کا معلق ہونا فرشتوں کے صحیفوں میں بھی ظاہر کر دیا تو انڈرسٹوڈ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اس کی تبدیلی لکھی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ فرشتوں کے صحیفوں میں تو ظاہر نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم الہی میں اس کی تقدیر کی تعلیق مذکور ہے. اور تیسرا یہ کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے, علم الہی میں اس میں بھی تبدیلی نہیں ہے. یہ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی, یہ تقدیر وہی کی وہی رہتی ہے جو علم الہی میں موجود ہے. البتہ جو دوسری قسم ہے جو شبیبہ مبرم کہلاتی ہے, اس میں تبدیلی ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جب دعا کرتے ہیں تو اس طرح کی تقدیروں میں تبدیلی ممکن ہے.
ٹھیک ہے. اور تقدیر کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے متعدد مرتبہ سلسلے بھی کیے ہیں, اسی طرح جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کے اندر فرض علوم کورس دو مرتبہ منعقد ہوا 63 روزہ، الحمدللہ دونوں ہی مرتبہ اس موضوع پر باقاعدہ بیان کیا گیا، سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا۔ تو فرض علوم کورس آپ حاصل کیجئے، دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن میں بھی موجود ہے۔ تقدیر کے حوالے سے جو بیانات کیے گئے تھے ان کو آپ سنیے، انشاءاللہ تجل مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر بھی اس کے حوالے سے تحریری صورت میں آپ کا مواد انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے ہی رابطہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے بیان کا حوالہ دیا، وہ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات حاصل ہو جائیں گے۔ ایک اور آڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد اقبال عرض کر رہا ہوں، کوئی سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، تہجد کی دو رکعتیں بالکل آخر وقت میں ادا کی کہ ایک رکعت سحر کے وقت ادا ہوئی اور دوسری رکعت میں فجر کی ادا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب کیا وہ جو سنتیں ہیں فجر کی ان دو سنتوں کو، دو رکعت کو ادا کیا جائے گا سنتوں کی، یا یہ دو رکعتیں کافی ہوں گی ان سنتوں کے بدلے اور صرف فرض پڑھے جائیں گے؟ جزاکم اللہ خیر۔
آمین آمین۔
یہ دو رکعتیں تو سنت فجر کی کفایت نہیں کریں گی، سنت فجر علیحدہ سے ہی پڑھنی ہوگی، کیونکہ سنت فجر کی جو سنت کی ادائیگی ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہو، طلوع فجر ہو چکی،
کیونکہ ایک رکعت پہلے ہوئی،
جبکہ اس کی ایک رکعت پہلے ہوئی، تو یہ اس کو سنت فجر کی جگہ پر شمار نہیں کیا جا سکتا، سنت فجر علیحدہ ادا کرنی ہوگی۔ اور جب آپ کو وقت میں تنگی نظر آ رہی ہے کہ وقت میں جو ہے وہ تنگی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نوافل جو ہے وہ آپ شروع نہ کریں، اب وقت میں تنگی ہے تو آپ ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھیں۔
ٹھیک ہے، باقی نفل ہو جائیں گے؟
جی نفل جو ہے وہ ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، ایک اور کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد یوسف اتاری بنا ناز ضلع کھوٹ چل کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایک فلیکس آیا، اس پہ ترجمہ لکھا ہوا تھا، ایک حدیث پاک کا ترجمے میں اردو میں لکھا ہوا تھا، یا اللہ عز و جل تیرے چہرہ اقدس کے جلال کی وجہ سے، یعنی اس طرح کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ اقدس یہ لکھا ہوا اس میں، تو یہ درست ہے؟ اس کا جواب عطا فرما دیں۔
جی حضرت، یہ جملے لکھنا،
دیکھیں ایسے جملے جو ہے وہ نہ لکھے جائیں، ہاں احادیث طیبہ کے اندر بعض اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ مروی ہیں، بجلالی وجہی کل کریم، اس طرح کے دعاؤں کے اندر بھی بعض جگہ ملتے ہیں، لیکن جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ، جیسے میں نے استوا کے اندر بیان فرمایا کہ جب وہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کے ظاہری الفاظ سے بھی کوئی شبہ پیدا نہ ہو کسی،
ٹھیک ہے،
تو ترجمہ کرنے میں جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ رحم و کرم سے جو ہے وہ ہمیں دے۔ اب یہ کہ انہوں نے کسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے جو پمفلیٹ کی یہ بات بتا رہے ہیں، تو وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، یا یہ کہ ویسے ہی دعا جو ہے وہ اپنے
کہ لکھنا نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہو،
امکان بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ تھوڑا خیال کریں۔ اور ترجمہ کرنے کے اندر خود ترجمہ فقط جناب عربی دانی کی بنیاد پہ ہم ترجمہ کر لیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ کسی سنی عالم دین یا مفتی سے ہی وہ ترجمہ کروا لیا جائے۔
لیکن یہ کہنا عام طور پر، یعنی جس معنی، جن جو الفاظ ہیں اس معنی کے،
تبارک و تعالیٰ کے لیے چہرے کا ثبوت تو جو ہے وہ سیدھا سیدھا کفر ہے، واضح طور پر کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اب خاص جو جملے لکھے ہوئے ہیں اس پر کوئی حکم وہ دیکھ کر سیاق و سباق کی عبارت کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کفریہ کلمات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس مسئلے سے ہٹ کر ویسے ہی معلومات حاصل کرنے کے لیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہت ہی آسان فہم انداز کے اندر عوام کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتاب لکھی گئی ہے، اور مختلف عنوانات قائم کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، رسولوں سے متعلق، کتابوں سے متعلق جو سوال جواب بن سکتے ہیں وہ اس کتاب کا حصہ ہیں۔ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیے، اور اپنے تمام گھر کے افراد، اپنے دوست احباب تک بھی یہ کتاب پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ جی ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔
محمد سعید عطاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتے، اس کے بارے میں جب آپ ارشاد فرما دیں.
حضرت ایسے ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں.
جی ہاں, سوالات قبر جو ہے وہ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے. نمبر ایک, انبیاء کرام علیہم السلام, ان سے سوالات قبر نہیں ہوتے. اسی طرح شہید جو راہ خدا میں شہید ہوا, اس سے بھی سوالات قبر نہیں ہوتے. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اسلامی ملک کی سرحد پر ایک دن ایک رات فی سبیل اللہ بغیر کسی معاوضے کے گھوڑا باندھنے والا, حفاظت کرنے والا
ڈیوٹی دے رہا
جی, تو وہ بھی انتقال کر جائے تو اس سے بھی سوالات قبر نہیں.
اس حالت میں انتقال,
اس حالت کا تو ذکر نہیں ہے, مطلق جو ہے وہ باندھنے والے کا ذکر ہے. اسی طرح ایک عام مسلمانوں کے لیے
گھوڑا تو مثال ہے نا, یعنی وہاں ڈیوٹی دے
پہلے جو ہے وہ گھوڑے پہ حفاظت ہوتی ہے,
گن لے کے کھڑا ہو جائے
صورت میں ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح جمعہ اور شب جمعہ اور رمضان میں انتقال کرنے والا, اس سے بھی سوالات قبر نہیں ہوتے. اسی طرح مسلمانوں کے جو نابالغ بچے ہیں, ان سے بھی سوالات قبر نہیں ہوتے. ہاں, اس بارے میں ایک قول علماء نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے نابالغ بچوں سے سوالات قبر ہوتے ہیں, لیکن فرشتے انہیں اس کا جواب سکھا دیتے ہیں. تو یہ افراد ہیں جو بعض ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی افراد ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر ملتا ہے, لیکن جو اکثر کتابوں کے اندر جو تذکرہ ملتا ہے, جو ذکر کیا ہے, وہ یہ افراد ہیں کہ جو سوالات قبر سے محفوظ ہیں.
جی, ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں رب نواز تاریخ ڈسٹرکٹ سوابی خیبر پختونخوا سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل پڑھ رہا ہے, جماعت کھڑی ہو گئی, تیسری رکعت کا سجدہ اس نے نہیں کیا, تیسری رکعت میں کھڑا ہے, تو اب کیا وہ واپس بیٹھ کر تشہد پورا کر کے سلام پھیر کر اس کے ساتھ امام کے ساتھ ملے گا, یا کھڑے کھڑے سلام پھیر لے اور امام کے ساتھ مل جائے؟
نوافل ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں نوافل توڑنے کی اجازت نہیں ہے, جماعت اگرچہ کھڑی ہو گئی ہو. ہاں, نماز کا وقت ہی جو ہے وہ جا رہا ہو تو وہ ایک علیحدہ صورت ہے, لیکن جماعت کھڑی ہوئی ہے اور یہ نوافل پڑھ رہا ہے یا سنتیں پڑھ رہا ہے, تو ایسی صورت میں اسے توڑنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. اب جب یہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, تو اب یہ بقیہ جو چوتھی رکعت ہے یا تیسری کا سجدہ اور چوتھی رکعت مکمل کرے, اس کے بعد ہی شامل جماعت. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اذکار میں جو ہے وہ کمی کر دے, کہ سورت جو ہے وہ مختصر پڑھ لے, یوں ہی سجدے میں اور رکوع کے اندر تین تسبیح کے بجائے ایک تسبیح پر اکتفا کر لے, تو ایسا تو ہو سکتا ہے, لیکن نماز توڑنے کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے, اور یہ ایسی حالت میں اس کو چاہیے کہ جب پتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی,
جب یہ معلوم ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے, تو نماز نفل یا سنت شروع ہی نہ کرے سوائے سنت فجر کے, کہ سنت فجر میں یہ فرمایا گیا کہ اگر پتا ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے بھی میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا,
ٹھیک ہے,
تو اس میں یہ حکم ہے کہ پہلے سنتیں پڑھے پھر جماعت میں شامل ہو. بقیہ جو نمازیں ہیں, ظہر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, تو ان میں معلوم ہے کہ اب میں سنتیں پڑھوں گا,
جماعت
کھڑی ہو جائے گی, تو اب سنتیں نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے, اور پھر جو ظہر کی سنتیں ہیں وہ تو بعد میں پڑھ لے گا, عصر کی جو سنتیں ہیں وہ بعد میں پڑھی نہیں جا سکتی, یوں ہی عشاء کی سنتیں بھی بعد میں پڑھنے پر وہ سنتوں والا ثواب حاصل نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک عزیز کے لیے کفن خریدا تھا, تو ان کے لوائقین نے وہ لینے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں لیں گے, ہمارے پاس اپنا موجود ہے گا, تو اب اس کفن کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, یا اس کا کیا طریقہ ہے؟ نیت ہماری لیتے ٹائم یہی تھی کہ ہم یہ ان کے لیے خرید رہے ہیں.
جی اگر کسی کی نیت سے لیا,
کسی کی نیت سے لیا ہے, تو اب اگر وہ نہیں لے رہے تو آپ اس کو, آپ کا ہی مال ہے, آپ اسے خود اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, کسی دوسرے مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
کسی کی نیت سے لینے سے اس کو ہو نہیں جاتا,
اس کی ملکیت میں وہ چیز داخل نہیں ہو جائے گی کہ یہ ان کی نیت سے لیا ہے. تو اب اولاً تو لواحقین کو بھی چاہیے تھا کہ وہ لے لیتے اگر جو ہے وہ ممکن تھا, لیکن اگر وہ اپنے طور پر کہ ہم اپنے مرحوم کو جو ہے وہ کفن دیں گے اور ثواب کی نیت سے انہوں نے کام یہ کیا, تو اب ایسی صورت میں یہ کسی اور کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہندی کے راجستھان کے نمبھاڑا شہر سے. جی جناب آپ کے بارے میں عرض تھا کہ جو ہماری گھر کی خواتین لوگ ہوتی ہیں کیا وہ نان مسلم لوگوں کی شادیوں میں ولیمے میں کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہیں حالانکہ وہ اسلامک ڈریس میں ہی برقعے وغیرہ میں ہی ہوتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر 99% لوگ نان مسلم ہی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل بھی ہوتا ہے اور بچے وغیرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں تو اس پر تھوڑی اصلاح کر دیجیے کہ جانا مفید ہے یا نہیں.
اب اسلامی بہنیں کیا اسلامی بھائی بھی اگر ہوں تو مسئلہ کیا ہوگا؟
دیکھیں اولاً تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کی دعوت میں کوئی ویسے اٹھ کر جو ہے وہ نہیں چلا جاتا, کوئی نہ کوئی تعلقات ہوتے ہیں دیگر ہوتے ہیں, تو کفار کے ساتھ دوستی رکھنا اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. تو اب دوسرا پہلو, ایک تو یہ پہلو ہے کہ اس اعتبار سے کہ آپ نے کسی سے دوستی رکھی ہو اور اب دوستی نبھانے کے لیے جا رہے ہیں تو نہ دوستی رکھنے کی شرعاً اجازت نہ اس کو نبھانے کی اجازت, تو یوں ہی منع ہو گیا. اور یہ بات آج کل ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں جو ہے وہ گناہوں سے بچ کر ہوں بہت ہی مشکل ہے.
ٹھیک ہے,
تو کفار کی شادیوں کے اندر تو نہ صرف گناہ بلکہ ان کے اپنے کفریہ طریقے بھی شامل ہوتے ہیں,
بھی ہو سکتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی,
ان کا جو طریقہ کار جو بھی اس میں شامل ہیں شادی میں دیگر چیزوں میں, تو اس میں کئی کفریہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. تو اس میں اگر کوئی جو ہے وہ شریک ہو گیا ان کی جو ایسی چیز ہے جو کہ عبادت کے طور پر کی جاتی ہے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. اب بچے ہیں یا خواتین ہیں, ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ کفریہ ہے یا نہیں ہے, لیکن نا معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اس میں وہ فیل کر لیا جو کہ کفریہ ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کفار کی جو ہے وہ شادی کے اندر شرکت کی جائے.
تقدیر کے حوالے سے جو آپ نے اس میں تو بیان کر دی نا, اب ایک میں آپ نے فرمایا کہ معلق ہوتی ہے, دعا کرتے ہیں تو تبدیل بھی ہو جاتی ہے, دوسری میں بھی معلق ہوتی ہے لیکن فرشتوں کے صحائف میں نہیں اللہ کے نزدیک وہ معلق ہے, تیسری جو آپ نے فرمایا کہ وہ فکسڈ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, تو یہ جو دو نیچے والی ہیں یہ بھی اس میں شامل ہوتی ہوں گی بالآخر, یہ بھی وہاں لکھی ہوتی ہوں گی.
علم الہی میں تو بالکل علم الہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ تبدیلی یہ بندے نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ہونا ہے. اسی طریقے سے اگر فلاں شخص کے لیے فلاں بزرگ جو ہے وہ دعا کریں گے تو یہ تبدیلی ہوگی. تو جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی علم الہی میں جو ہے وہ موجود ہے, کیونکہ تبدیلی کے بعد جو ہونا ہے وہ فائنل ہے.
ٹھیک ہے,
وہ ایک مثال کے طور پر اس کے بعد کوئی اور اس میں تعلیق نہیں ہے تو وہ فائنل ہے. تو علم الہی کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں, وہ بھی جو تعلیق ہے اور تعلیق کے بعد جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں بعض لوگ جو ہے وہ کئی طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اب تو لکھ دیا گیا ہے تو ہم مجبور ہیں, یہ تو قسمت میں تھا, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو دیکھیں اولاً تو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا وہ کام کرنے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم الہی سے علم ازلی سے یہ جانا کہ یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد یہ کام کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکھ دیا.
ٹھیک ہے,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے جو ہے وہ بندہ مجبور نہیں ہے. اس کی بلا تشبیہ آپ مثال دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ کوئی بچہ اگر جو ہے وہ کلاس کے اندر ہوم ورک کر کے نہ آتا ہو اور ٹیچر اس کی کاپی پر یہ لکھ دے کہ جناب تم جو ہے وہ اگر یہی حال رہی تو فیل ہو جاؤ گے.
ٹھیک ہے,
اب وہ یہ بولے کہ فیل ہو جائے اور بولے کہ جو ہے وہ چونکہ ٹیچر نے لکھا تھا اس لیے میں فیل ہوا, تو ٹیچر کے لکھنے سے تو فیل نہیں ہوا, اس کے پیچھے جو
ٹیچر کا تجربہ تھا اس نے اپنے تجربے سے جانا کہ
اچھا ٹیچر کا تجربہ تو ہو سکتا ہے غلط بھی ثابت ہو جائے کیونکہ انسان ہے وہ.
ٹھیک,
لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ٹوٹل جو ہے وہ اتھینٹک ہے کہ اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط ثابت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک و خالق ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر جب کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو ان پہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے, بنانے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی انگریڈینٹس استعمال کیے ہیں اجزاء استعمال کیے ان کی لمٹ اتنی ہے.
ٹھیک ہے,
وہی بات کہ ان کے لکھ دینے سے وہ چیز خراب نہیں ہو رہی,
خراب
ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خراب ہوں گی.
ٹھیک ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جب پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا.
ٹھیک ہے,
وہی اس نے لکھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدی اور ہدایت دونوں کے راستے جو ہے واضح کر دیے. اب اس کا اختیار کرنا یہ بندے کے اوپر ہے کہ انسان کو جو عذاب ہوگا یا جو نعمتیں ملیں گی وہ انسان کے قصد پر ملیں گی, جس چیز کی طرف اس نے جو ہے وہ پیش قدمی کی اس کو جو ہے وہ حاصل کیا. تو اگر برائی کے راستے کی طرف پیش قدمی کی ہے تو پیش قدمی تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے, اس پر اس کو جو ہے وہ عذاب ہوگا. نیکی کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرے گا نیکی حاصل کرے گا, تو اس کے بدلے جو ہے وہ اسے جنت میں,
اور اس کا عذاب و جزا سارا لکھا ہوا ہے, لیکن اس اعتبار سے کس نے کرنا ہی ایسا تھا, اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ,
سب کچھ معلوم ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہی چیزیں آسان کر دی جاتی ہیں, تو یہ سمجھنا کہ جناب لکھا ہوا تو ہے ہمیں جو ہے وہ کیا, ایسا نہیں, کوشش جو ہے وہ خود کرنی ہے, تمہیں کیا معلوم تمہارے لیے کیا لکھا ہوا ہے, تو اپنے لیے بندہ خود جو ہے وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرے. ممکن ہے کہ معلق ہو وہ تقدیر,
ٹھیک ہے,
اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ نیکیوں کی طرف چلے گا اور پھر بالآخر جو ہے وہ نیکی کرتے کرتے جنت میں
ہمیں اپنا بیسٹ دینا, اچھا کرنا ہے,
ہمیں اپنا جو عمل کرنا ہے. اور علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے یہاں پر, جو اہل تصوف ہیں انہوں نے کہا کہ قطع نظر جنت اور دوزخ کے,
ٹھیک ہے,
مالک و خالق کا انسان بندہ ہے اور بندے کا کام جو ہے وہ اپنے مالک و خالق کی اطاعت اور فرما برداری. فرمایا دنیا کے اندر ہم اگر کوئی جو ہے وہ چیز بناتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے جو چیز کو جس انداز میں بنایا وہ اسی کے مطابق عمل کرے,
ٹھیک ہے,
بھلے ہم اس چیز کو کوئی چیز کوئی فائدہ دیں یا نہ دیں. یعنی جن لوگوں کے پالتو جانور ہوتے ہیں انہیں بڑی چیزیں سکھاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں سکھا رہا ہوں وہ یہ کرے, یہ تو مجازی ملکیت ہے, حقیقی ملکیت تو اللہ کی اس جانور کے اوپر بھی. تو جب ہم اپنی چیزوں سے یہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہماری مانے, تو آپ اندازہ کریں کہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا, اور جو حقیقی مالک ہمارا ہے, حقیقی ملکیت جس کی ہے, ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی سی بات ہے ناراض ہوگا ہماری جو ہے وہ خلاف ورزی پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے. علماء نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ سے قطع نظر رب تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے احکام کی اطاعت.
اچھا یہ دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ وضاحت بھی فرما دی, اور میں نے سلسلوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم نے پورے پورے سلسلے کیے, لیکن کنفیوژن رہتی ہے. ایک مسلمان کو اس کے حوالے سے کیا رکھنا چاہیے کہ یہ تو میں پڑھتا رہے, سوال جواب کرتا رہے, یا کچھ اور ہونا چاہیے؟
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقدیر کے منکرین کو اس امت کا مجوس فرمایا,
تقدیر کے جو انکار کرنے
والے ہیں ان کو اس امت کا مجوس فرمایا. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس بارے میں زیادہ جو ہے وہ گفتگو کرنے سے یا غور و خوض کرنے سے منع کر دیا. تو اس میں شیطان اس کے ذریعے سے وسوسے ڈالتا ہے بندے کے اوپر, کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ کہ برائی کام کی طرف لے کے جائے, نیکی سے روکے. تو اب سمپل ایک یہ حربہ لے آتا ہے کہ تمہارا کرنا نہ کرنا کچھ فرق ہی نہیں ہے. تو ایسے مواقع پر علماء نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر میں ٹو میں جو ہے وہ اس مسئلے کی نہ پڑے یا اس کی پیچیدگیوں میں نہ الجھے, جو عقیدہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے کہ اچھی بری تقدیر کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, اس عقیدے پر قائم رکھے. اور بندہ مجبور محض نہیں ہے, بلکہ بندہ جو کرتا ہے اسی کے مطابق جزا و ثواب کا اور عذاب کا معاملہ ہے. تو اس عقیدے کو رکھ کر جو ہے وہ بندہ کام کرے, اور اس میں زیادہ ٹو میں نہ پڑے کہ ٹو میں پڑنے سے وسوسوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.